بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست ہے, جس کو لے کر ایک دفعہ پھر ڈیل اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں. ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. دعوت دین سیریز کی آج 16ویں نشست ہے. ہم سب بڑی تفصیل سے پس منظر کی بحثوں پر آپ سے بات ہوئی. میں آتا ہوں آج براہ راست اس تعارف پر جو غامدی صاحب نے اپنے ادارے المورد کی تاسیس کے وقت اس کو قیام پذیر کرتے وقت لکھا تھا کہ اس ادارے کا مشن, ویژن, اہداف, مقاصد, اغراض کیا ہیں. ایک ایک چیز کو جز اس میں سمجھیں گے. غامدی صاحب آغاز کرتے ہیں. آپ نے جو تعارف اپنے ادارے کا لکھا وہ یہ ہے کہ المورد ملت اسلامیہ کی عظیم روایت کا امین ایک منفرد ادارہ ہے. 15ویں صدی ہجری کی ابتدا میں یہ ادارہ اس احساس کی بنا پر قائم کیا گیا ہے کہ تفقہ فی الدین کا عمل ملت میں صحیح نہج پر قائم نہیں رہا. فرقہ وارانہ تعصبات اور سیاست کی حریفانہ کشمکش سے الگ رہ کر خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر دین حق کی دعوت مسلمانوں کے لیے اجنبی ہو چکی ہے. قرآن مجید جو اس دین کی بنیاد ہے محض حفظ و تلاوت کی چیز بن کے رہ گیا ہے. دینی مدرسوں میں وہ علوم مقصود بذات بن گئے ہیں جو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید تک پہنچنے کا وسیلہ ہو سکتے تھے. حدیث, قرآن و سنت میں اپنی اساسات سے بے تعلق کر دی گئی ہے اور سارا زور کسی خاص مکتبہ فکر کے اصول و فروع اور دوسروں کے مقابلے میں ان کی برتری ثابت کرنے پر ہے. یہ ہے غامدی صاحب وہ پرابلم اسٹیٹمنٹ, وہ بنیادی سوال جس کی بنیاد پر آپ نے پھر ادارہ قیام پذیر کیا. میں چاہتا ہوں اس کی تفصیل کے ساتھ ساتھ ایک نقطہ عام طور پہ لوگ ہمارے ناقدین بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو ساری کاوش ہے وہ امت کی جو ایک علمی روایت تھی جڑی ہوئی تھی, اگرچہ اس میں اختلاف تھے, شیعہ بھی تھے, سنی بھی تھے, حنفی مالکی دیوبندی بھی تھے, لیکن یہ لوگ اس سے الگ ہو کر کٹ کے اپنی سے ایک انہوں نے مسجد بنائی ہے. آپ یہاں لکھتے ہیں کہ ایک روایت قائم تھی وہ رک گئی, ہم اسی روایت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں.
یہی بات ہے جو ہر شخص کو سمجھنی چاہیے. اس امت کی ابتدا ہوئی تو صحابہ کرام کی جماعت سے ہوئی. میں یہ بات تو کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کا دین پیغمبروں کا دین ہے, یہ کسی ایک پیغمبر کا دین نہیں, تمام پیغمبروں کا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں اصرار کے ساتھ فرمایا ہے کہ میرا دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے اور وہ اسلام ہے. اور یہ بتا دیا ہے کہ پہلے دن جب اللہ کا پیغام انسانوں میں سے منتخب کر کے کسی انسان کو دیا گیا تو وہ یہ اسلام ہی تھا. اور پھر اسی سلسلہ بیان کے آخر میں یہ کہا ہے کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, اگر کوئی ہمارے نازل کردہ اس دین سے ہٹ کر اپنا کوئی دین بنانا چاہے گا تو وہ قیامت میں اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. تو اس میں تو شبہ نہیں ہے کہ یہ سب پیغمبروں کا دین ہے, لیکن اس کا دور جدید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں. آخری پیغمبر کی حیثیت سے آپ نے اللہ کی وہی دعوت جو سب پیغمبروں کی دعوت ہے, اللہ کا وہی دین جو سب پیغمبروں کا دین ہے, اپنی تصویب کے بعد آگے منتقل کیا ہے. اور جب منتقل کیا ہے تو اللہ کا بڑا کرم اور بڑی عنایت ہوئی کہ ایک ایسی جماعت آپ پر ایمان لے آئی جو اب تاریخ میں غیر معمولی جماعت قرار پا چکی ہے. خود اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ کنتم خیر امت, وہ بہترین لوگ تھے. تو اس لیے انہوں نے اس کی ابتدا کی ہے, انہوں نے اس دین کو سمجھا, انہوں نے اس دین پر عمل کیا, انہوں نے اس دین کے علم کو آگے منتقل کیا. ان کے بارے میں یہ بات تصور نہیں کی جا سکتی کہ اس میں کوئی انہوں نے ملاوٹ کر دی یا اس میں کوئی خرابی پیدا کر دی یا اس کو فراموش کر دیا. وہ ہیں جنہوں نے ہمیں قرآن دیا ہے, وہ ہیں جن کے ذریعے سے سنت منتقل ہوئی ہے. اور انفرادی طور پر بھی اگر کوئی بات انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے یا دیکھی ہے تو اپنی حد تک اس کو احتیاط سے پہنچانے کی صحیح کی ہے. غلطیاں ہر انسان سے ہو جاتی ہیں. اس لحاظ سے ہماری علمی روایت کی ابتدا جس کا یہاں ذکر کیا گیا وہ صحابہ سے, اور صحابہ کے بعد تابعین, تبع تابعین کا دور ایک نظر ڈال کے دیکھ لیجیے. اس میں نہ کوئی تعصبات تھے, نہ کوئی فرقہ بندیاں تھیں, نہ علم کے ساتھ کوئی اس طرح کی سیاسی کشمکش وابستہ کر دی گئی تھی. صحابہ کرام کے علماء ہوں, تابعین اور تبع تابعین کے علماء ہوں, ان میں سے سب کی فہرست اپنے سامنے رکھ لیجیے, وہ آپ کو یہی کام کرتے نظر آئیں گے کہ دین کو تمام تعصبات سے الگ ہو کے سمجھنا ہے, تمام فرقہ بندیوں کو ایک طرف رکھ کے سمجھنا ہے, براہ راست اللہ کی کتاب سے سمجھنا ہے, اس کے پیغمبر کی سنت سے سمجھنا ہے، اور اگر پیغمبر نے کوئی بات اس کی شرح و وضاحت میں فرمائی ہے اور وہ سامنے آ گئی ہے تو تحقیق کر کے اس کو قبول کرنا ہے۔ اسی بنیاد پر ہمارے علم کی ابتدا ہوئی ہے۔ پھر دوسری صدی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر علم و فن کے جلیل القدر لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ اس علم و فن میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو آلات کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی زبان کا علم ہے، نحو کا علم ہے، صرف کا علم ہے، لغت کا علم ہے، وہ چیزیں جو قرآن تک پہنچنے کے لیے، اللہ کے پیغمبر کی ہدایت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہیں۔ اسی طرح تاریخ ہے، سیرت ہے، وہ سب چیزیں انہوں نے ترتیب دی ہیں، اور اس کمال دیانت کے ساتھ ترتیب دی ہیں کہ اپنی طرف سے ہر چیز کو جس طرح کے ہونا چاہیے پیش کرتی ہے۔ کوئی خرابی پیدا ہوئی ہے اس کی نشاندہی بھی کرتی ہے۔ لوگوں نے اگر کوئی چیز اپنی طرف سے اس میں شامل کر دی ہے تو بتا دیا کہ ایسا ہو رہا ہے، اور وہی دور ہے جس میں آپ کے جلیل القدر ائمہ رجال پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے تنقیح کا کام کیا ہے بہت بڑے پیمانے پر۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ پھر تیسری چوتھی صدی میں آ کر ہمارا علم ہر لحاظ سے ترتیب پا گیا، اور اس میں اندازہ ہو گیا کہ کیا کیا نقطہ ہے نظر ہو سکتے ہیں، کیا کیا زاویہ ہے نظر ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارے علم کی روایت ہے۔ اس علم کی روایت کو زندہ رہنا چاہیے، یعنی اس کو زندہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ وہی چیزیں جو میں نے اس کی تمہید میں لکھ دی ہیں، یعنی فرقہ بندیوں سے بالاتر ہو کر دین کو سمجھا جائے، خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر سمجھا جائے، دین پر غور کرنے میں اپنی طرف سے کوئی تعصبات روانہ رکھے جائیں، دین میں دعوت رہے، اس کو سیاسی کشمکش بننے سے روکا جائے، علماء وہی خدمت انجام دیں جو ان کے سپرد کی گئی ہے اور اسی کو آگے لے کے بڑھیں، کسی خاص مدرسہ فکر کی برتری ثابت کرنے کے لیے زندگی نہیں لگانی چاہیے بلکہ اللہ کے دین کو واضح کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو سمجھانے کے لیے اپنے شب و روز صرف کرنے چاہیے۔ تو یہ علمی روایت رہی ہے۔ اس علمی روایت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نتیجہ فکر ہو اس سے سب اتفاق کریں۔ کتنی چیزیں ہیں جس میں، مثال کے طور پر آپ فقہ کی مثال لے لیں تو ابو حنیفہ کی رائے سے شافعی اختلاف کرتے ہیں، مالک کی رائے سے احمد بن حنبل اختلاف کرتے ہیں۔ علم نحو میں مدارس فکر بن گئے ہیں، یہ بصری ہیں، یہ کوفی ہیں۔ لغت میں بھی اسی طریقے سے بحثیں ہو رہی ہیں، لیکن کسی نے کوئی خاص نقطۂ نظر اپنے لیے تعصب کی چیز نہیں بنا لیا۔ تو وہ دور ہے جس دور میں ہمارے ہاں علم کی تنقیح ہوئی ہے، علمی چیزوں کی پیدا ہوئی ہے، ہمارے جو کچھ بھی ذخائر علم تھے ان کی تدوین کا کام ہوا ہے، تنقیح کا کام ہوا ہے، اور پھر اس کو باقاعدہ تصنیفات کی صورت دی گئی ہے، اس میں نئی ترتیب، نیا حسن پیدا کیا گیا ہے۔ پہلی تین چار صدیوں کی یہی چیز ہے جو ہماری اصل متاع ہے، اسی کو زندہ ہونا چاہیے، اور یہ ادارہ بھی اسی کو سامنے رکھ کر قائم کیا گیا ہے۔ اس میں جن چیزوں پر نقد کیا گیا ہے وہ بدقسمتی سے بہت بعد میں پیدا ہوئی ہیں۔
ٹھیک، اچھا ہم سب یہ بھی آپ فرماتے ہیں کہ تفقہ دین کی جو روایت تھی وہ ابتدائی صدیوں میں نظر آتی، اس وقت علوم مدون ہو رہے ہیں، مرتب ہو رہے ہیں، لیکن آگے جا کے یہ نظر نہیں آتی۔ ایک عام آدمی کو ذرا آپ سمجھائیے گا کہ ہم تو آج بھی دیکھتے ہیں کہ علماء پیدا ہو رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، اور وہ فقہ پر بھی، کلام پر بھی، تصوف پر بھی، ہر پہلو سے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن تفقہ کا کام تو آج تک جاری ہے۔ تفقہ دین میں آپ کی رائے سے لوگ مختلف رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ تفقہ دین اس نہج پہ قائم نہیں رہی جس نہج میں آغاز ہوا تھا؟
میں نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس میں تو شبہ نہیں کہ ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں، جس طرح کا کام ہم کر رہے ہیں اسی نوعیت کا کام کرتے رہے ہیں، لیکن عام طور پر صورتحال کیا ہے؟ عام طور پر تو یہ ہے کہ اب فرقے بن چکے ہیں، مختلف مکاتب فکر ہیں جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ یہ ان کے اصول ہیں، وہ ان سے ادنا درجے میں باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سب سے بڑی تنقید اگر کوئی کام کریں تو کیا ہوتی ہے کہ یہ تو تفرد ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تین چار صدیوں کی جدوجہد کے بعد اب طے کر لیا گیا ہے کہ جن چیزوں پر لوگوں نے اتفاق کر لیا ہے، اور وہ اتفاق بھی وہ ہے جس کو اصطلاح میں اجماع سکوتی کہتے ہیں، یعنی کوئی اختلاف سامنے نہیں آیا، یا کوئی کام کیا گیا ہے اور بالعموم لوگوں نے اس پر کوئی نکیر نہیں کی، تو سمجھا جاتا ہے کہ اب اس سے اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، اور اگر کوئی تفرد اختیار کرتا ہے تو بس اس کے سپرد کر دیا جائے، وہ غور و فکر کی چیز نہیں ہے یا اس کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہے جس نے علم کا دروازہ بالکل بند کر کے رکھ دیا ہے. عمومی رویہ ہمارے ہاں یہی ہے, ورنہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب کوئی نئی تحقیق سامنے آتی ہے, نیا زاویہ نظر سامنے آتا ہے, قرآن مجید کو سمجھنے کا کوئی نیا اسلوب سامنے آتا ہے, تو اس کے خلاف تذلیل اور تفسیق کے فتوے لے کر لوگ نکل کھڑے ہوتے ہیں. پھر تو جس طرح سے دنیا میں ہوتا ہے یہی ہونا چاہیے کہ ایک بات آئی ہے, دیکھتے ہیں, غور کرتے ہیں, اس پر گفتگو کرتے ہیں, بات کرتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ رد عمل کیوں ہوتا ہے؟ لوگ آستین کیوں چڑھا لیتے ہیں؟ فتوے کیوں لگانا شروع کر دیتے ہیں؟ ایک پروپیگنڈے کا طوفان کیوں اٹھ کھڑا ہوتا ہے؟ لوگوں کو متنبع کرنے کیوں نکل کھڑے ہوتے ہیں؟ علم کی دنیا میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. ابتدائی زمانے میں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے جلیل القدر ائمہ ہیں, وہ اپنی رائے بیان کر رہے ہیں, اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں, لوگ ان سے استفادہ کرتے ہیں, ان میں سے کسی کی چیز کو وہ معقول سمجھتے ہیں, اقرب السنہ سمجھتے ہیں, اقرب القرآن سمجھتے ہیں, قبول کر لیتے ہیں. نہیں سمجھتے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے علم کا قافلہ آگے بڑھتا رہتا ہے. تو یہ رویہ ہمارے ہاں جو پیدا ہوا ہے, جس میں اجماع اصل اختیار کر گیا ہے, یعنی جو ترتیب تھی وہ ترتیب ہی بالکل الٹ گئی ہے. یہ نہیں کہ پہلے ہم اللہ کی کتاب کو دیکھیں گے, پھر ہم رسول کی سنت کو دیکھیں گے, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی علم منتقل ہوا ہے تو اس پر نگاہ ڈالیں گے, اور ایک ایک چیز کا جائزہ لے کر پھر ہم رائے قائم کریں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کی رائے سے متفق ہو سکتا ہے کہ ان سے مختلف ہو, اور دیانتداری سے جو کچھ سمجھیں گے وہ بیان کر دیں گے. یہ کیوں نہیں اختیار کیا جاتا؟ اس کے بارے میں میں نے یہ کہا ہے کہ اس رویے نے ہمارے ہاں علم کا دروازہ بند کر دیا.
اچھا, ہم صاحب آپ فرماتے ہیں یہ رویہ ظاہری بات ہے علمی رویہ ہے کہ لوگ خود تحقیق کریں, براہ راست غور و فکر کریں, اختلاف بھی ہوگا. بعض ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ چلیں اگر یہ رویہ تھا تو اس کے لیے ایک الگ شاخ بنانے کی, ایک الگ دھارا بنانے کی, ایک الگ ادارہ بنانے کی, ایک الگ عصبیت کو متوجہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جہاں جہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے وہیں بیٹھ کے آپ اس چیز کی تعلیم دیتے, تبلیغ دیتے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ پہلے ہی امت تقسیم تھی تو آپ نے ایک اور تقسیم کر کے چند شاخیں اٹھا کے اپنا ایک اور پودا لگا لیا. تو اس ادارے کا نعرہ تو اگرچہ مثبت ہو, لیکن خود امت میں جب آپ ایک نئی روایت پیدا کرتے ہیں تو اس میں تو تفریق مزید بڑھتی ہے نا.
جو کچھ آپ نے فرمایا ہے, کیا کوئی آدمی بقائمی ہوش و حواس سے کہہ سکتا ہے؟ یعنی وہ کون سا الگ دھارا ہے جو قائم کیا گیا, وہ کون سی الگ عصبیت ہے جس کو آواز دی گئی ہے, وہ کون سی الگ جماعت ہے جو قائم کی گئی ہے؟ علمی کام کیا گیا ہے, اس کام کے نتیجے میں دو لوگ, چار لوگ, پانچ لوگ یہ خیال کریں گے کہ بات معقول کی جا رہی ہے, تو یہ تو سبھی لوگ کر رہے ہیں, تو اس وجہ سے یہ کہاں ہوا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوا. ادارے ہزاروں قائم ہونے چاہئیں. یہ ہمارے ہاں جو دینی مدارس قائم کیے جاتے ہیں, جو بندی کرتے ہیں, بریلوی کرتے ہیں, اہل حدیث کرتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں؟ نئی امت بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ایک اسکول قائم کرتے ہیں, دوسرا اسکول قائم کرتے ہیں. میں تو اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ رسول اللہ کی امت میں کوئی نئی نئی جماعتیں مذہبی بنیاد پر نہیں بننی چاہیے. ہم لوگ تو ان میں سے ایک ایک چیز کی نفی کرتے ہیں, اس لیے یہ ساری بات بالکل بے معنی, لغو, بے بنیاد بات ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں.
آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا غام صاحب, چونکہ بات ہو رہی ہے تو میں ذرا کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اپنے ادارے کا بڑا مثبت یہ ہدف رکھا ہے, کس پس منظر میں یہ وجود پذیر ہوا. جو لوگ اس مقصد کو سن کے آپ کی طرف آتے ہیں کہ امت کے اندر فرقہ واریت ہے, سیاسی کشمکش ہے, اسی طریقے سے افتراق ہے, ایک دوسرے کی تفسیق ہے, وہ آتے تو ہیں اس مثبت پیغام کو سن کے, لیکن جو عمومی تاثر دیکھنے میں آیا ہے وہ یہ کہ جو امت کی علمی روایت ہے اس کا کوئی دلی احترام, علماء کے ساتھ کوئی تعلق, اختلافات کو روا رکھنے کے لیے دوسرے کو کم سے کم وہ عزت دینا, بالکل ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مولویوں سے چڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, آتے ہیں, اداروں میں شامل بھی ہوتے ہیں, ان کے سامنے بات بھی کی جائے کہ دیکھو یہ ہمارے ماضی میں بھی یہ روایت تھی, دل سے تسلیم نہیں کرتے. تو نعرہ تو بڑا مضبوط ہے, لیکن جب یہ مضبوط نعرے کو ہم پبلک میں لے کے جاتے ہیں تو پبلک اس کو جس طرح پرسیو کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں تو کوئی وحدت, کوئی پھر سے مل کے کام کرنے کا جذبہ, کوئی لوگوں کے لیے ادب احترام یہ سامنے نہیں آتا, بلکہ ایک ہمیں بالعموم نظر آتا ہے. ہم فیس بک پہ بھی دیکھتے ہیں, ہمارے بعض جو ناقدین ہیں وہ اس کا اعتراض بھی کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تخفیف کا رویہ ہے ان کیا. آپ کی تحریر میں تو ظاہری بات یہ نہیں ہے, لیکن کیا آپ اس کو ان لوگوں کو کوئی پیغام دیں گے جو ادارے کی اس دعوت کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں کہ ابتدا میں اگر وہ یہ رویہ رکھ کے آتے ہیں تو یہ کوئی قابل ہے؟
میں یہ پیغام آج کیوں دوں؟ میں نے تو ساری زندگی یہی پیغام دیا ہے. ایک ایک لفظ میں یہ پیغام دیا ہے, ایک ایک درس میں یہ پیغام دیا ہے, ایک ایک موقعے کے اوپر یہ پیغام دیا ہے. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک مقدمہ قائم ہو گیا اور مجھے اس سے برات ظاہر کرنی. میرا پیغام ہی یہی ہے, اگر کوئی آدمی اپنی حماقت سے غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو میں اس کو تنبیہ کروں گا. لیکن آپ ذرا ایک نگاہ ڈال کے دیکھیے کہ خود ہمارے اپنے سلسلے میں جو اہل علم ہیں ان میں سے کس نے یہ رویہ اختیار کیا؟ یعنی کیا امام حمید الدین فرائی نے یہ رویہ اختیار کیا؟ کیا ان سے استفادہ کرنے والے بر صغیر میں جو بہت سے اہل علم ہیں ان میں سے کسی نے یہ رویہ اختیار کیا؟ استاذ امام نے یہ رویہ اختیار کیا؟ ان کے قریبی شاگردوں میں سے کسی نے یہ رویہ اختیار کیا ہے؟ میرے اپنے تلامذہ میں سے کسی کا نام لے سکتے ہیں کہ اس نے یہ رویہ اختیار کیا ہے؟ تو عام لوگ ظاہر ہے کہ اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہر ایک سے استفادہ کرتے ہیں، ان میں سے کوئی آدمی اگر کسی موقع پر ناشائستہ رویہ اختیار کرتا ہے تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ ہمارا تو پیغام ہی یہی ہے کہ یہ پوری امت ہماری امت ہے، اس کا علم ہمارا علم ہے، اس کی علمی روایت ہماری روایت ہے، ہم اس کے ایک ایک عالم کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں اور سب کی عزت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں۔ ہاں البتہ حق ہمیں ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، جب کوئی بات واضح ہو جاتی ہے تو اس کو شائستہ استدلال کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں، یہی ہمارا رویہ ہے، یہی ہمارا طریقہ ہے، اس سے ادنا انحراف ہمارے ہاں، ہمارے اساتذہ کے ہاں، ہمارے تلامذہ کے ہاں اگر ہو تو بتائیے، عام لوگوں کو ہم تنبیہ کر سکتے ہیں، توجہ دلا سکتے ہیں، اس کی کوئی ذمہ داری ہم پر عائد نہیں ہوتی۔
جو نقطہ آپ نے واضح کیا، المورد کی تاسیس کا مقصد کیا تھا، غامدی صاحب کے اپنے قلم سے لکھا ہوا المورد کا مقصد کی وہ تحریر ہم زیر بحث لا رہے ہیں، پہلا نقطہ زیر بحث آیا، آگے سلسلے کو بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔